والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهديه واستن بسنته وصار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. تمام سامعین حضرات کو اور بھائیوں اور بہنوں کو جو دنیا کے کسی بھی مقام پر تشریف فرما ہیں اور یہ پروگرام سن رہے ہیں انہیں اسلامی تحیہ پیش کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ منگل کو پروگرام نہ ہو سکا. دراصل میرے خیال میں پاکستان میں انٹرنیٹ کی مشکل بنی ہوئی ہے تو بہرحال پروگرام نہ ہو سکنے کی معذرت ہے. اللہ تعالی آئندہ کے لیے ہمیں اپنی رضا کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما دے. آپ کے دیے ہوئے موضوع کی طرف آتے ہیں. وحدت الوجود سے کیا مراد ہے اور یہ کیا عقیدہ ہے؟ یہ صوفیہ کا عقیدہ ہے. اور صوفیہ ایک ایسا طائفہ ہے جس کا تعارف یقیناً آپ سب کو ہوگا. انتہائی باطل اور فاسد قسم کے عقائد رکھتے ہیں. مقام نبوت پر مقام ولایت کو ترجیح دیتے ہیں. ان کا قول ہے کہ خذنا فی بحر الانبیاء بساحلہ, کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ ایسے سمندر میں داخل ہو چکے ہیں یا ہو جاتے ہیں کہ انبیاء صرف ان کے کناروں پر ہی کھڑے رہ جاتے ہیں اور ان کو آگے بڑھنے کی توفیق نہیں ملتی. جن کا یہ عقیدہ ہے کہ ابلیس افضل العباد ہے اور فرعون حق پر تھا کیونکہ اس نے حقیقت کو پہچان لیا تھا, اپنے آپ کو رب کہا اور کہا کہ مجھے سجدہ کرو. وہ اس حقیقت کو پہچان چکا تھا کہ خالق اور مخلوق کا ایک ہی وجود ہے. باقی احکام ان کے نزدیک حلال و حرام میں کوئی فرق اور تمیز نہیں ہے, وہ سب کو ایک ہی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اسی لیے صوفیاء میں بہت سے حرام کام بے دھڑک ہوتے ہیں, جیسے زنا ہے, بدفعلی ہے, شراب نوشی ہے, کیونکہ اس طبقے میں حلال و حرام کی تمیز نہیں. جن کا یہ عقیدہ ہے کہ نظام کائنات کو چلانے والا ایک غوث ہے اور اس کے تحت چار قطب ہیں جنہوں نے چاروں طرف سے دنیا کے چاروں کونوں کو تھاما ہوا ہے, اور سات ابدال ہیں کیونکہ سات بر اعظم ہیں اور ہر ابدال نے ایک بر اعظم کو سنبھالا ہوا ہے. گویا اللہ رب العزت کا کوئی عمل اور کوئی فعل نہیں ہے. اب آپ بتائیے کہ اس قسم کے عناصر کا کوئی عقیدہ پڑھنے کو جی چاہے گا اور اس کا تعارف حاصل کرنے کو جی چاہے گا جن کے عقائد میں انتہائی انحراف, زندیقیت اور بہت زیادہ تلبیس ہے. یہ عقیدہ وحدت الوجود بھی انہی صوفیاء سے نکلا ہے اور یہی اس کے ترجمان ہیں, اور یا پھر جو ان کا ہم مشرب ہے وہ اس عقیدے کی ترجمانی کرتا ہے. ہم پہلے بتا دیں کہ یہ وحدت الوجود کیا ہے اور پھر یہ بتائیں گے اس کی تاریخ کیا ہے. یہ عقیدہ اسلام میں, یہ اسلامی صفوں میں کیسے داخل ہوا اور کہاں سے داخل ہوا, تاکہ ایک چیز کی حقیقت کی صحیح معرفت حاصل ہو جائے. وحدت الوجود صوفیہ کہتے ہیں کہ ایک انسان چلا کشی کرتے کرتے اور جو ان کے مخصوص اذکار ہیں وہ کرتے کرتے, مجاہدے اور مراقبے کرتے کرتے ایک ایسی سٹیج پر پہنچ جاتا ہے کہ اسے ہر چیز میں اللہ نظر آتا ہے. وحدت الوجود کا معنی ایک ہی وجود, پھر دو وجود نہیں رہتے کہ خالق کا وجود الگ ہو اور مخلوق کا الگ ہو, بلکہ ہر مخلوق میں ان کو اللہ نظر آتا ہے اور اس طرح یہ کائنات ایک ہی وجود ہے. اب چونکہ ہر چیز میں اللہ نظر آتا ہے تو حلال اور حرام اور پاک اور ناپاک میں کوئی فرق نہیں, خواہ وہ چیز پھولوں سے بھرا ہوا باغیچہ ہو یا غلاظت کا ڈھیر ہو, کیونکہ دونوں وجود ہیں اور ہر وجود میں اللہ نظر آتا ہے تو پاک اور ناپاک کی کوئی تمیز نہیں, انسان ہو یا کتا ہو. حلوا ہو یا انسانی فضلہ ہو, ایک ہی وجود ہے. اس اسٹیج پر وہ انسان پہنچتا ہے جو ان کے مخصوص جو چلے ہیں, ریاستیں ہیں, ان کے مخصوص اذکار ہیں وہ کثرت سے کرتے کرتے اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں. اذکار کیا ہیں ان کے؟ وہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ, یہ عوام کا ذکر ہے, اور الا اللہ خواص کا ذکر ہے, اور ہو ہو یہ خواص الخواص کا ذکر ہے. اور ان سارے اذکار میں در حقیقت وہ وحدت الوجود کی تعبیر رکھتے ہیں، مثلا لا الہ الا اللہ، اس کا معنی یہ کرتے ہیں کہ لا الہ موجود الا اللہ، یہاں بھی وحدت الوجود کا رنگ ہے کہ موجود جو بھی ہے وہ اللہ کے سوا کچھ نہیں، جو بھی ہے اللہ کے سوا کچھ نہیں، ہر موجود اللہ ہی ہے بس. اور الا اللہ اس کا معنی بھی سوائے اللہ کے کچھ نہیں، بس اللہ ہی ہے. اور یہاں وہ لوگ سن لیں جن کی زبانوں پر ایک جملہ عام آتا رہتا ہے کہ اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، لمبی سانس بھر کے اللہ ہی اللہ. یہ جملہ غلط ہے، صوفیوں کی بڑھ ہے یہ. اللہ ہے اور مخلوق بھی ہے. صرف اللہ ہی اللہ کہنا اس کا معنی یہ کہ ہر موجود اللہ ہی ہے، کیونکہ وہ ایک وجود کے قائل ہے، خالق اور مخلوق کا ایک ہی وجود. اور ہو یعنی وہ صرف وہ، ان تینوں فقروں میں وہی وحدت الوجود کا رنگ اور وہی تعبیر ہے. حالانکہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ لا معبود بحق الا اللہ، کہ سچا معبود کوئی نہیں سوائے اللہ کے. آپ سوال کریں گے کہ یہ ترجمہ آپ کیوں کر رہے ہیں، سچا کہاں سے لے؟ وہ محذوف نکالتے ہیں لا الہ موجود الا اللہ، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ لا الہ بحق الا اللہ، تو یہ حق کہاں سے لے؟ ہم کہتے ہیں قرآن سے لائے ہیں. اللہ پاک کا فرمان ہے ذالک بان اللہ الحق وان ما یدعون من دونہ ہو الباطل، کہ اللہ حق ہے اور جس کو اللہ کے سبب پکارتے ہیں وہ سب باطل. دو وجود ہیں، ایک وجود باری تعالی جو کہ حق ہے، اور اللہ کے سبب جس کو پکارا جا رہا ہے، حجر ہو، شجر ہو، کوئی انسان ہو، سورج ہو، آگ ہو، جس کو پکارا جا رہا ہے وہ سب باطل. یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے. اور یہ ترجمہ لا الہ بحق الا اللہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے ماخوذ ہے، جس میں دو وجودوں کا ذکر ہے، ایک وجود باری تعالیٰ جو کہ حق ہے، اور دوسرا وجود ان کا جن کو اللہ کے سوا پکارا جا رہا ہے جو سب کے سب باطل ہے. اللہ پاک فرمانا یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جو تمہارا خالق ہے. عبادت کرنے کا حکم کس کو دیا جا رہا ہے؟ لوگوں کو. کس کی عبادت کرو؟ اپنے رب کی، اللہ تعالی کی. جس کا معنی ایک عابد اور ایک معبود ہے. اللہ تعالی معبود ہے اور انسان عابد ہے. الذی خلقکم، جو تمہارا خالق ہے، مانا ایک خالق اور ایک مخلوق. اس آیت کے ذریعے میں دو وجودوں کا ذکر ہے، وجود خالق، وجود باری تعالی، وجود معبود، اور وجود خلق، وجود مخلوق. وجود عابد، وہ معبود ہے، ہم عابد ہیں. اگر ایک ہی وجود ہے تو پھر عابد کون اور معبود کون؟ یہ عابد اور معبود کا فرق کیا ہے؟ پھر خیر ہم اپنے دلائل آخر میں ذکر کریں گے، لیکن اس وقت بتانا یہ مقصود ہے کہ وحدت الوجود کیا چیز ہے. کہ چلا کشی کرتے کرتے، ریاستیں کرتے کرتے، مجاہدے کرتے کرتے، کہ ایک شخص اس اسٹیج پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کو ہر چیز میں اللہ نظر آتے، اور وہ چیز کچھ بھی ہو، اس میں پاکی نہ پاکی کو کوئی تصور نہیں، کوئی فرق نہیں، اب وہ انسان ہو، کتا ہو، گدھا ہو، خنزیر ہو، بھیڑیا ہو، نعوذ باللہ من ذالک، ہر چیز میں اللہ نظر آتا ہے. یہ بعثت الوجود ہے. بعثت الشہود کیا ہے؟ کہ ایک انسان اپنے انہی اذکار کے ذریعے اور انہی مجاہدوں کے ذریعے اور ترقی کرتا ہے. اتنی ترقی کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالی کی ذات میں مدغم ہو جاتا ہے. ان انسان ترقی کرتا ہے اور اس کو ارتفاع اور بلندی نصیب ہوتی ہے. اتنا بلند ہوتا ہے کہ وہ اپنے خالق اور مالک کی ذات میں مدغم ہو جاتا ہے. اگر اور ترقی کرے اور اس کا قلب بالکل صاف ہو جائے تو پھر اللہ رب العزت اپنے مرتبے سے نیچے آ کر اس انسان کے اندر داخل ہوتا ہے جس کا نام حلول ہے. ان وحدت الشہود اور وحد اور حلول میں کیا فرق ہے؟ کہ انسان ترقی کرتے کرتے اللہ تعالی کی ذات میں مدغم ہوتا ہے. اور حلول کیا ہے؟ کہ ایک انسان اس قدر پاک و صاف ہو گیا بقول ان کے، اور اس کا باطن اس میں صفا آ گیا کہ اللہ تعالی اپنے مرتبے سے نیچے آتا ہے اور انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے. اور یہ حلول، حلول ہو یا وحدت الشہود ہو، ان دونوں عقیدوں میں وحدت الوجود کا رنگ ہے کہ وجود ایک ہی ہے، ایک ہی وجود بن جاتا ہے. لیکن یہ ایک دقیق فرق ان تینوں اصطلاحوں میں، کیونکہ آپ نے تین اصطلاحات کا ذکر کیا کہ وحدت الوجود کیا ہے اور وحدت الشہود کیا ہے اور حلول کیا ہے. تو وحدت الوجود کیا ہے؟ کہ بندہ ترقی کرتے کرتے اس حقیقت کو پا لے کہ ہر مخلوق پر خالق کا رنگ ہے اور ہر مخلوق میں اللہ تعالی الہ اور خالق اور خدا نظر آتا ہے. کہ خدا کا لفظ یہ صوفیہ استعمال کرتے، ہم تو نہیں کرتے. تو یہ وحدت الوجود ہے کہ اس کو حقیقت کا ادراک ہو گیا جو عامۃ الناس کو نہیں ہے، لیکن اسے کثرت ذکر کی بنا پر، اور ذکر بھی وہ جو ان کے اپنے جو سلسلہ سہروردیہ میں ہے، سلسلہ نقشبندیہ میں ہے آج کے دور میں، اور سلسلہ قادریہ میں ہے، اور سلسلہ چشتیہ میں ہے، ان اذکار کے ذریعے اور مکاشفوں کے ذریعے، مجاہدوں کے ذریعے اور چلہ کشیوں کے ذریعے اسے حقیقت کا ادراک ہو جاتا ہے اور وہ دیکھ لیتا ہے کہ ہر مخلوق میں اللہ نظر آتا ہے، خدا نظر آتا ہے. اور وحدت الشہود کیا ہے؟ کہ بندہ مزید ترقی کرے اور مزید ترقی کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کی ذات میں مدغم ہو جائے. اور حلول کیا ہے؟ کہ بندہ اور ترقی کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے اس قابل قرار دے دے کہ اللہ خود نیچے آئے، اپنے مرتبے سے نیچے آئے اور اس بندے کے اندر حلول کر جائے، اس بندے کے اندر داخل ہو جائے. یہ عقیدہ حلول. تو بہرحال ان تینوں عقائد میں جو قدر مشترک ہے وہ کیا ہے؟ وحدت الوجود، کہ دونوں وجود ایک ہیں، خواہ مخلوق خالق میں مدغم ہو، انسان خالق میں مدغم ہو، اور خواہ خالق اپنے مرتبے سے نیچے آ کر مخلوق میں داخل ہو، لیکن بہر کیف دونوں وجود ایک ہی ہو جاتے ہیں. اور وحدت الوجود ان دونوں عقیدوں کی اساس. یہ انتہائی نجس عقیدہ اسلامی صفوں میں کہاں سے آیا؟ اصل بات تو یہ ہے کہ یہ عقیدہ ہندوؤں کا ہے، اور ہندوؤں کی کتابوں میں، گیتا وغیرہ میں یہ باتیں آپ کو ملیں گی. جس وقت عباسی دور تھا، خلیفہ ہارون رشید نے کچھ سنسکرت اور عجمی کتابوں کے ترجمے کروائے تھے، تو ان تراجم کے ذریعے جب وہ عربی میں وہ کتابیں منتقل ہوئیں تو ہندوؤں کا یہ عقیدہ بھی ان تراجم کے ذریعے اسلامی صفوں میں داخل ہوا. لیکن اس کا اصل پرچار کرنے والا کون تھا؟ ایک شخص جس کا نام عبداللہ بن سبا، یہودی تھا، یمن کا رہنے والا تھا، صنعاء کا، اور اس کا دل یہودیوں کی شکست فاش کی بنا پر حسد اور کینے میں بری طرح جو ہے وہ الجھا ہوا تھا اور شکار تھا، اور وہ سوچتا تھا کہ مسلمانوں سے کیسے انتقام لیا جائے، کس طرح قوم یہود کو منظم کیا جائے کہ اپنی ذلت کا اور فضیحت کا مسلمانوں سے انتقام لیں گے. مسلمانوں نے مدینہ کے اطراف سے، جزیرہ عرب سے یہودیوں کو نکال باہر کیا تھا، اور ہر مقام پر ان کو شکست فاش ہوئی. بنو قریظہ اور بنو نظیر، بنو قینقاع، یہود خیبر، سب کو فضیحت اٹھانی پڑی اور اپنے علاقوں کو چھوڑنا پڑا. اور پیغمبر علیہ السلام کے فرمان کے مطابق امیر عمر کے دور میں ایک ایک یہودی سے جزیرہ عرب کو پاک صاف کر دیا گیا تھا. اب یہ شخص اس کوشش میں کہ اپنی طاقت کو کس طرح منظم کرے کہ مسلمانوں سے اپنی فضیحت کا بدلہ لیں، لیکن اس نے دیکھا کہ یہودی اس قابل رہے ہی نہیں، ان میں کوئی قوت نہیں، کوئی اجتماعیت نہیں کہ وہ میدان میں مسلمانوں کا آ کر مقابلہ کرے. تو چونکہ یہ شخص بڑا ذہین اور عیار تھا، تو اس نے پھر ایک دوسرے پہلو سے سوچنا شروع کیا، اور وہ یہ، اس نے سوچا کہ مسلمانوں کی قوت کو بکھیرا جائے اور ان کی قوت کو کمزور کیا جائے. کیسے کیا جائے؟ اصل ہماری قوت کی اساس ہمارا عقیدہ ہے، عقیدہ توحید. اگر ہم اس توحید پر قائم ہیں، اس توحید پر جو انبیاء و مرسلین کی توحید ہے، یہ ہماری قوت ہے. اس توحید کے منہ سے سر جائے تو ہم کمزور سے کمزور تر ہیں اور کمزور سے کمزور تک ہوتے جائیں گے. تو اس نے اسی عقیدے پر یلغار کی، اور اسی نے یہ وحدت الوجود کا شوشہ بشکل حلول سب سے پہلے اسلامی صفوں میں چھوڑا. یہ مدینے آیا امیر عمر کے دور میں، بظاہر اسلام قبول کیا اور زہد کا لبادہ اوڑھ لیا، صوفیاء کا اور زہاد کا لبادہ اوڑھ لیا. اس نے سوچا کہ امیر عمر کا دور خلافت ہے اور مدینہ بڑا مستحکم ہے اور بڑے بڑے کبار صحابہ موجود ہیں اور وحی الہی خالص رائج ہے، تو یہاں کوئی نیا شوشہ چھوڑنا مشکل ہوگا. وہاں سے یہ مصر چلا گیا، مصر اور کبھی بصرہ اور کبھی کوفہ، مختلف علاقوں میں آتا جاتا رہا. اور چونکہ یہ علاقے مدینہ سے دور تھے اور جو خلافت کا مرکز تھا وہاں سے دور تھے، تو وہاں اس نے نو مسلم لوگوں کو اپنے چنگل میں پھنسانے کی کوشش کی، اور پھنسانے میں کامیاب ہوا بھی. اور پھر اسی اثنا میں امیر عمر کے انتقال کے بعد امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان پر مختلف عائد کر کے اور فتنہ کھڑا کیا، اور وہ فتنہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت پر منتج ہوا. پھر اس نے اسی اثنا میں نبی اسلام کے صحابی اور امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں یہ عقیدہ چھوڑا کہ علی وہ انسان ہے جن میں اللہ تعالیٰ داخل ہو چکے، اللہ تعالیٰ حلول کر چکے، اور اللہ اور علی کا وجود ایک ہو چکے. یہ عقیدہ حلول. اور بہت سے لوگ جو نو مسلم تھے اس عقیدے کو اختیار کر بیٹھے، اور یہیں سے یہ عقیدہ اسلامی صفوں میں داخل ہوا، جس کو آگے صوفیاء نے لیا. بلکہ ایک واقعہ اسی اثنا میں پیش آیا، کچھ 70 کے قریب لوگ تھے جو اس عقیدے کا ذکر کر رہے تھے اپنی مجلس میں کہ اللہ تعالی علی میں حلول کر گیا ہے، اور یہ ہمارا ایمان اور یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے. یہ بات باہر نکلی اور اطلاع امیر المومنین تک پہنچی. آپ نے ان کو بلا لیا اور بلا کر ان کو تنبیہ کی, سمجھایا کہ یہ بالکل باطل عقیدہ ہے, زندیقیت ہے, اس سے باہر آ جاؤ. وہ باہر نکلے اور پھر باز نہ آئے, اسی عقیدے کا پرچار کیا, پھر آپ کو علم ہوا, پھر آپ نے بلا لیا اور پھر ان کو تنبیہ کی اور تنبیہ کر کے چھوڑ دیا. تیسری بار پھر جب اطلاع ملی کہ اب تک وہ اسی عقیدے پر ڈٹے ہوئے اور قائم ہیں, پھر ان کو بلا لیا اور بلا کر تنبیہ کی, سمجھایا, جب دیکھا کہ یہ باز نہیں آ رہے تو ایک گڑا آپ نے کھدوایا, اس میں آگ جلائی اور آگ جلا کر ان سب کو اس میں جھونک کر جلا دیا. اس عقیدے کی تردید اور تفنید بھی ہے. اب جو پیچھے ان کی باتیات تھیں, بجائے اس کے کہ وہ سمجھ جاتے کہ ہمیں بھی سزا مل سکتی ہے, ان کا ایمان اور پکا ہو گیا کہ آگ کا عذاب اللہ دیتا ہے. میں علی رضی اللہ عنہ نے ہمیں ہماری اس جماعت کو آگ میں جلایا تو آگ کا عذاب اللہ دیتا ہے, تو اور وہ پکے ہو گئے کہ علی جو ہے وہ اللہ ہی, نعوذ باللہ. اور واقعی اللہ کی ذات ان میں حلول کر چکی, اور بقول ان کے یہ جو عذاب ہے یہ عذوبہ سے, یہ تو مٹھاس ہے, یہ تکلیف نہیں ان کے لیے, مٹھاس ہے. صوفیاء کے نزدیک جنت اور جہنم ایک ہی چیز ہے. وہ کہتے ہیں کہ صوفی اگر جہنم میں گیا تو چونکہ ہم وحدت الوجود کے قائل ہیں, ہمارے لیے جہنم بھی جنت بن جائے گی. چلو اللہ تعالیٰ تم کو جہنم میں ڈال دے, تمہاری جنت ہی ہے نا وہ. تو بھائی یہ آغاز ہے اس عقیدے کو اسلامی صفوں میں سرایت کرنے کا. عبداللہ بن سبا جو کہ یہودی تھا اور یہودیت کو چھپا کر اس طرح وہ اسلامی صفوں میں کچھ اثر و نفوذ قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا, اور اس عقیدے سے صوفیاء کے طبقہ نے اس سے لیا, اس عقیدے کو چھپاتے رہے, اس کو ظاہر نہ کیا, حتیٰ کہ ایک دور آ گیا منصور ابن حسین اور حلاج کا, اور حلاج نے اس عقیدے کا پرچار کیا اور اس کو ظاہر کر دیا. ان الحق کا نعرہ لگا کہ میں حق ہوں, یعنی میں اللہ ہوں. اس وقت کے عباسی خلیفہ غالب مسترشد باللہ انہوں نے ان کو بلایا اور بلا کر سمجھایا, جب وہ باز نہ آیا تو ان کو صلیب پر لٹکا دیا. لٹکتے ہوئے اس نے ان الحق کا نعرہ لگایا, اور یہ سن 309 ہجری کا واقعہ ہے جس میں حلاج کو قتل کر دیا گیا. اور پھر آگے چلتے چلتے ابن عربی, اس کا دور آ گیا, اس نے اس عقیدے پر کتابیں بھی لکھی. فصوص الحکم اس کی کتاب ہے جو اس عقیدے کی ترجمان ہے, بلکہ ابن عربی کا. اور یہاں وضاحت کر دوں کہ ابن عربی دو ہے, ایک ہے ابن عربی, ابن عربی یعنی بغیر علی اسلام کے, اور ایک ہے ابن العربی علی اسلام کے ساتھ. ابن العربی, ابن العربی علماء محدثین میں سے علی اسلام کے ساتھ, اور ابن عربی علی اسلام کے بغیر, یہ وہ صوفی ہے جو اس عقیدے کا پرچار کرنے والا اور اس عقیدے کا اعلان کرنے والا. فصوص الحکم اس کی کتاب ہے, بقول اس کے یہ کتاب اس نے لوح محفوظ سے نقل کی ہے, لوح محفوظ سے نقل کی, اور کہتا ہے کہ یہی نسخہ مجھے نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا میرے پاس آ کر, اور کہا کہ ابن عربی یہ کتاب لے لو اور اس کتاب کی تعلیمات سے مسلمانوں کو آگاہ کرو. فصوص الحکم اس میں وہ اس عقیدے کو بیان کرتا ہے, عجیب و غریب تاویلوں سے, ہر آیت کی منفی تاویلیں کی اور اپنے عقیدے کا پرچار کیا, عقیدے کا اظہار کیا. تو یہ عقیدت وحدت الوجود کی ایک چھوٹی سی تاریخ مختصر سے. اور آج ہمارے ہندو پاکستان میں یہ عقیدہ صوفیاء کے اندر موجود ہی ہے. مثلا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی, ان کی کتاب ہے شمائل, شمائل امدادیہ اور کلیات امدادیہ. شمائل امدادیہ میں صفحہ 32 پر اور کلیات امدادیہ میں صفحہ 318 پر لکھتے ہیں کہ نقطہ شناسہ مسئلہ وحدت الوجود حق و صحیح ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. فقیر بمشائخ فقیر اور جن لوگوں نے فقیر سے بیعت کی ہے سب کا اعتقاد یہی ہے. مولوی محمد قاسم صاحب مرحوم، مولوی رشید احمد صاحب، بمولوی محمد یعقوب صاحب، مولوی احمد حسن صاحب وغیرہم فقیر کے عزیز ہیں اور فقیر سے تعلق رکھتے ہیں. کبھی خلاف اعتقادات فقیر بخلاف مشرب مشائخ طریق خود مسلک اختیار نہ کریں گے. اوپر وہ کہتے ہیں کہ وحدت الوجود حق کو صحیح ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. یہ قاری طیب صاحب دارالعلوم دیوبند کے محتمن، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت حاجی امداد اللہ جو گویا پوری اس جماعت دیوبند کے شیخ طائفہ ہیں، یعنی پوری اس جماعت کے شیخ طائفہ، اور وہ فرما رہے ہیں کہ وحدت الوجود حق اور صحیح ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. حاجی صاحب، حاجی امداد اللہ صاحب کلیات امدادیہ میں لکھتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ہو ہو کے ذکر میں اس قدر منہمک ہو جانا چاہیے کہ خود مذکور یعنی اللہ ہو جائے، یعنی ذکر کرنے والا ذاکر ہو ہو کا ذکر اس قدر کرے کہ وہ ذکر کرتے کرتے اللہ ہو جائے. رشید احمد گنگوہی صاحب علماء دیوبند میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ کو مخاطب ہوتے لکھتے ہیں یا اللہ معاف فرمانا کہ حضرت کے ارشاد سے تحریر ہوا ہے، جھوٹا ہوں کچھ نہیں ہوں، تیرا ہی ذل ہے، تیرا ہی سایہ ہے، تیرا ہی وجود ہے، یہ وحدت الوجود، میں کیا ہوں کچھ نہیں ہوں، اور جو میں ہوں وہ تو ہے، اور میں اور تو خود شرک در شرک، میں کیا ہوں کچھ نہیں ہوں، اور جو میں ہوں وہ تو ہے، یہ وحدت الوجود. تو گویا وہ نظریہ جو عبداللہ بن سبا کے ذریعے اسلامی صفوں میں داخل ہوا، وحدت الوجود کا حلول کا، وہ آج بھی موجود ہے. اور ایک طبقہ کے ان احناف جن میں دیوبند حضرات بھی ہیں، بریلوی حضرات بھی ہیں، کیونکہ مولانا احمد رضا خان بریلوی صاحب نے بھی ابن عربی کی تائید کی ہے اور اس عقیدے کی حمایت کی ہے، اور علماء دیوبند تو اس میں پیش پیش ہیں اور اس کی خوب حمایت کرتے ہیں اور تائید کرتے ہیں، تو آج بھی یہ عقیدہ موجود ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ عقیدہ نہ صرف یہ کہ موجود ہے بلکہ کتنا شرمناک ہے. اگر میری یہ بات میری بہنیں سن رہی ہیں تو ان سے گزارش کروں گا کہ اپنے کان بند کر لیں، میرا منج نہیں ہے اس قسم کی باتیں کرنے کا، لیکن چونکہ ایک موضوع آپ نے دیا ہے تو ایک مثال کے ذریعے اس کی حقیقت اور آپ پر واضح کرنا چاہتا ہوں. کان بند کرنے کا اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس میں بہت سے الفاظ انتہائی لغو، رقیق اور گندے ہیں اور منہج سے ہٹے ہوئے ہیں. یہ ایک قصہ ہے
تذکرۃ الرشید، رشید احمد گنگوہی صاحب کی کتاب، یعنی ان کے بارے میں، اور اس کے صفحہ نمبر 242 جلد نمبر 2، ان کے ایک پیر گزرے ہیں زامن علی جلال آبادی، ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ زامن علی جلال آبادی کی سہارنپور میں بہت رنڈیاں مرید تھیں۔ ایک بار سہارنپور میں کسی رنڈی کے مکان پر ٹھہرے ہوئے تھے، سب مریدنیاں اپنے میاں صاحب کی زیارت کے لیے حاضر ہوئیں، مگر ایک رنڈی نہیں آئی۔ میاں صاحب بولے کہ فلانی کیوں نہیں آئی؟ رنڈیوں نے جواب دیا، میاں صاحب ہم نے اس سے بہت کہا، بتھیرا کہا کہ چل میاں صاحب کی زیارت کو، اس نے کہا میں بہت گناہگار ہوں اور بہت روسیاں ہوں، میاں صاحب کو کیا منہ دکھاؤں، میں زیارت کے قابل نہیں۔ میاں صاحب نے کہا نہیں جی، تم اسے ہمارے پاس ضرور لانا۔ چنانچہ رنڈیاں اسے لے کر آئیں، جب وہ سامنے آئی تو میاں صاحب نے پوچھا بی تم کیوں نہیں آئی؟ اس نے کہا کہ حضرت روسیاہی کی وجہ سے زیارت کو آتی ہوئی شرماتی ہوں۔ میاں صاحب بولے جی تم شرماتی کیوں ہو، کرنے والا کون اور کرانے والا کون، وہ تو وہی ہے کوئی حیا نہیں آئی کہ لکھتے ہوئے پما قدر اللہ حق کا قدر، اپنے رب کی قدر کو تم نے نہیں پہچانا، مالکم لا ترجون للہ وقارا، اللہ تعالی کی عظمت اور حیبت کا تم کو علم کیوں نہ ہو سکا، کتنا رقیب جملہ ہے، کرنے والا کون اور کرانے والا کون، وہ تو وہی ہے۔ رنڈی یہ سن کر آگ ہو گئی اور خفا ہو کر لا حول ولا قوت الا باللہ کہا، اور کہا کہ اگرچہ گناہگار ہوں مگر ایسے پیر کے منہ پر پیشاب بھی نہیں کرتی۔ میاں صاحب تو شرمندہ ہو کر سر نگو ہو گئے اور وہ اٹھ کر چل دی۔ اس پر تبصرہ کیا ہے رشید احمد گنگوہی صاحب نے، چنانچہ تذکرہ تو رشید ہی میں آگے لکھا ہے کہ زامن علی جلال آبادی تو توحید ہی میں غرق تھے، یعنی جو کچھ ہوا یہ توحید میں غرق ہونے کی بنا پر ہوا ہے، زامن علی جلال آبادی تو توحید ہی میں غرق تھے۔ اب اس جملے اس واقعے سے وحدت الوجود کی حقیقت واضح ہوتی ہے۔ میرے پروردگار کے بارے میں اتنے رقیق جملے، وما قدر اللہ حق قدر، اللہ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی، حدر و شدر پہچانتے تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا میں نے پڑھا، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ممبر پر واعظ فرما رہے تھے، آپ نے آیت پڑھی وما قدر اللہ حق قدر، تو میری نگاہ ممبر پر پڑی، ممبر تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میرے پروردگار کی شان، میرے پروردگار کی حیبت، میرے پروردگار کی عظمت، اس واقعے پر تھوڑا سا میں تبصرہ کر دوں. یعنی یہ زانر جلال آبادی یہ پیر تھے, سہارنپور آئے تو غور کرے کہاں ٹھہرے آ کر, شہر میں بیسوں مساجد ہوں گی, دسیوں مدارس ہوں گے, شریفانہ سرائے بھی ہوں گی, لیکن یہ ٹھہرے ایک رنڈی کے کوٹھے پر, اور رنڈیاں ان کی مریدنیاں تھیں, ان کی زیارت کے لیے گئیں. یعنی سب یہ نامحرم اور زانیہ عورتیں, یہ کیا زیارت ہے؟ کیسے ایک ولی کا یہ مقام ہے؟ اچھا پھر انہوں نے پوچھا فلاں کیوں نہ آئی؟ اس سے کیا نکلتا ہے کہ ان کو ایک ایک رنڈی کی پہچان تھی کہ وہ کیوں نہیں آئی. اس کو لایا گیا, وہ اس لیے نہ آئی کہ روسیا ہی میں فاحشہ ہوں, زانیہ ہوں, حضرت کے سامنے کیسے جاؤں. لایا گیا, پوچھا تم کیوں نہ آئی؟ تو اس نے کہا کہ روسیا ہی کی بنا پر میں فاحشہ بد کردار ہوں, اس لیے نہ آئی کہ آپ کا سامنا کیسے کروں گی. تو حضرت نے جواب دیا کہ کرنے والا کون اور کرانے والا کون, یعنی کرنے والے سے مراد جو تمہارے کوٹھے پر آتے ہیں اور آ کر بد کرداری کرتے ہیں وہ کون ہے, اور کرانے والا یعنی تم کون ہو؟ وہ تو وہی ہے. وہ تو اللہ ہی ہے. اور وہ عورت فاحش اور بد کردار ہونے کے باوجود غصے سے اٹھی اور کہا کہ ایسے پیر کہ منہ پر پیشاب بھی نہیں کرتی. تقابل خود کر لیں کون یہاں بہتر ہے, پیر یا وہ بد کردار زانیہ. اور اس پر تبصرہ کرنے والے تبصرہ کر رہے ہیں کہ زامد علی جلال آبادی تو توحید ہی میں غرق تھے. جس سے آپ اندازہ کیجیے کہ عقیدہ وحدت الوجود کیا ہے. ہر چیز اللہ, وہ کہتے ہیں نا یہ امداد المشتاق نے اشرف علی تھانوی صاحب نے ایک چھوٹا سا واقعہ لکھا ہے کہ ایک ظاہری شخص, ظاہری وہ ہم جیسا وہ کہتا ہے کہ جو ظاہری کتاب و سنت پر عمل کرتے ہیں, کہ ایک ظاہری آیا اور اس نے کسی بزرگ سے کہا کہ تم وحدت الوجود کے داعی ہو, جب ہر چیز کا وجود ایک ہی ہے, تو ایک پلیٹ میں یہ حلوہ ہے اور ایک میں یہ گوبر ہے, یہ انسانی غلاظت ہے, دونوں کھا کر دکھاؤ. جب تمہارے نزدیک ہر چیز ایک ہی ہے تو حلوہ بھی کھاؤ اور یہ غلاظت بھی کھاؤ. تو اس پیر صاحب نے کیا کیا, وہ متشکل ہوا خنزیر کے روپ میں اور خنزیر کے روپ میں متشکل ہو کر غلاظت کھائی, پھر متشکل ہوا انسان کے روپ میں اور انسان کے روپ میں متشکل ہو کر حلوہ کھا لی. یہ علم ہے, یہ شریعت, یہ دین ہے. اس سے بڑا کوئی مذاق اور لطیفہ ہو سکتا ہے؟ تو ان مثالوں سے یقیناً آپ عقیدہ وحدت الوجود کی حقیقت سمجھ گئے ہوں گے, پہچان گئے ہوں گے. ایک چھوٹا سا واقعہ اور ذہن میں آ رہا ہے, وہ بھی شمائم امدادیہ میں. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی, وہ کہتے ہیں کہ اکثر لوگ توحید وجودی میں غلطی کر کے گمراہ ہو جاتے ہیں. یعنی توحید وجودی سے مراد وحدت الوجود, اور گمراہی وہ ہم جیسوں کو قرار دے رہے ہیں. تمثیل بیان فرمائی کہ کسی گرو کا چیلا توحید وجودی میں مستغرق تھا, راستے میں ایک فیل مست ملا, فیل سے مراد ہاتھی, مست ہاتھی ملا, اس پر فیل باندھ یعنی ہاتھی جو چلا رہا تھا, جو ہاتھی کا سوار, وہ پکارتا آتا تھا کہ یہ ہاتھی مست ہے, یعنی یہ مست ہے, اس سے بچو, یہ میرے قابو میں نہیں ہے. وہ چیلا جو توحید وجودی میں مستغرق تھا وہ اس کی طرف ہاتھی کی طرف بڑھنے لگا, تو اس کو لوگوں نے بہت منع کیا مگر وہ نہ مانا اور کہا, جملہ سنیے, یہ یعنی ہاتھی یہ وہی تو ہے اور میں بھی وہی ہوں, خدا کو خدا سے کیا ڈر, آخر ہاتھی نے اسے مار ڈالا. جب اس کے گرو نے یہ حال سنا تو گالی دے کر کہا کہ ہاتھی جو مظہر مظلم تھا اس کو تو دیکھا اور فیل بان جو مظہر ہادی تھا نہ دیکھا. ہادی مظل, ہادی مظل اوپر نیچے جمع تھے. میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اب چونکہ ہر چیز میں اللہ ہے اور چیزیں حق بھی ہیں اور باطل بھی, اور اللہ رب العزت کی دو صفات ہیں, وہ حاضی بھی ہے اور مضل بھی ہے, جس کو ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا, جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. تو اللہ کی صفت حادی بھی ہدایت دینے والا, مضل بھی ہے گمراہ کرنے والا. نبی علیہ السلام کا خطبہ, من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له. جب اس چیلے کے گرو نے سنا کہ ہاتھی نے میرے چیلے کو مار دیا ہے, تو گرو نے ایک تو گالی دی اور کہا کہ جو فیل باندھ تھا جو کہہ رہا تھا کہ یہ مست ہے اس سے بچو, وہ اللہ تعالی کی اللہ تعالیٰ کے ہادی ہونے کا منظر تھا, کہ اس کے اندر ہادی کی صفت تھی اللہ تعالیٰ کی, وہ مظہر ہادی تھا اور وہ ہاتھی جو مست ہو چکا تھا وہ مظہر مظلم تھا. یعنی پیر صاحب دارے کے فیل بان بھی جو ہادی کا جو ہاتھی کا سوار تھا اس میں بھی اللہ کا روپ تھا اور ہاتھی میں بھی, مگر فیل بان میں اللہ تعالیٰ کے ہادی ہونے کا روپ تھا اور ہاتھی میں اللہ تعالیٰ کے مضل ہونے کا روپ تھا. اور اپنے چیلے کو گالی دی کہ تم نے ہاتھی کو دیکھا یعنی مظہر مضل کو دیکھا اور مظہر ہادی کو نہ دیکھا, فیل بان کو نہ دیکھا, فیل بان اوپر تھا مظہر ہادی اور ہاتھی نیچے تھا مظہر مضل. تو پیر صاحب نے کہا کہ مضل اور ہادی دونوں ایک دوسرے پر سوار تھے, یا ہادی مضل پر سوار تھا. یعنی کس طرح مخلوق کو خالق قرار دیا جا رہا ہے, ہر موجود کو اللہ قرار دیا جا رہا ہے. کوئی سوال کرنے والا نہ تھا کہ اگر فیل باغ مظہر ہادی تھا اور ہاتھی مظہر مضل تھا تو وہ چیلا کیا تھا؟ اللہ کے رنگ تو ان دونوں پر تھے, چیلے پر کیا تھا؟ اور اگر چیلا بھی بقول تمہارے ہر موجود میں اللہ ہے اور اس چیلے کے اندر بھی اللہ ہے تو وہ قتل کیسے ہو گیا؟ تھوڑا سا غور کریں تو اس عقیدے کا باطل ہونا آپ پر واضح ہوگا اور ثابت ہوگا. تو میں بہت تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, مجھے یہاں عبداللہ بن مبارک کا قول یاد آ رہا ہے, عبداللہ بن مبارک علماء محدثین میں سے, ان کا قول فتوی باری میں ابن حجر نے نقل کیا ہے کہ انا لنحکی قول اليہود والنصارى ونستعظم ان نحکی قول الجہمیہ. ان ابن مبارک کے دور میں طائفہ جہمیہ تھا جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا منکر تھا, بڑے ان کے عجیب عقیدے تھے. تو فرمایا کرتے تھے کہ میں یہودیوں اور عیسائیوں کی باتیں آسانی سے کر لیتا ہوں, ان کے اقوال نقل کر لیتا ہوں, لیکن جہمیہ کی باتیں نقل کرنا مجھ پر بڑا گراں گزرتا ہے. اور میں بھی یہ کہتا ہوں کہ میں یہودیوں اور عیسائیوں کی باتیں نقل کر لیتا ہوں, آگے بیان کر سکتا ہوں, لیکن ان وجودیوں حلولیوں کی باتیں بیان کرنا بڑا گراں گزرتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس مشرف منہج میں جو خالق کائنات کی توہین ہے, وہ توہین کسی اور منہج میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت دے, مگر یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مقام اور اس کا مرتبہ کتاب و سنت سے واضح کیا جائے. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے, مخلوقات میں سب سے بلند ہے اور متباین ہے, مخلوقات سے جدا ہے, نہ ان کے اندر ہے اور نہ اپنی ذات کے ساتھ ان کے ساتھ ہے. ہر شے کو اس نے احاطہ کیا, وہ پوری کائنات کا محیط ہے جیسے قرآن کہتا ہے. اس بات کو ہم ادلہ سے ثابت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کا مقام کیا ہے. اور صوفیاء کے اس عقیدے وحدت الوجود کا, وحدت الشہود کا اور حلول کا رد کتاب و سنت کی بالکل صریح ادلہ سے کریں گے. تو اس کے لیے انشاءاللہ ہم یہ منگل کو غالباً اگر آپ پروگرام کرنا چاہیں دوبارہ انشاءاللہ آئیں گے. اور جو منہج اہل سنہ کا, صحابہ کرام کا, سلف کا اور جو صحیح عقیدہ, اسے انشاءاللہ آشکارا کریں گے. آج ہم نے بہت ہی مختصر الفاظ میں اس عقیدے کا تعارف اور کچھ مثالوں سے اس عقیدے کی وضاحت پیش کی ہے تاکہ اس کی شناخت اور اس کی برائی واضح ہو جائے. اور ظاہر ہے کہ جب تک شر کو پہچانا نہ جائے اس وقت تک ہم کیسے بچ سکتے ہیں. امیر عمر بن خطاب فرمایا کرتے تھے کہ ایک داعی حق کی ذمہ داری ہے کہ وقت کی جاہلیت کو پہچانتا ہو تاکہ اس کی سرکوبی کر سکے, اس کا رد کر سکے. یہ بھی اس وقت کی جاہلیت ہے, اس کی کچھ معرفت ہمیں ہوئی تو اپنے اپنے حدود کے بقدر اس کی ترویج و تفنید کریں. اللہ تعالی ہمیں منہج حق پر قائم رکھے اور صدق و ثواب کی توفیق عطا فرمائے, اور جو باطل مناہج ہیں ان تمام سے کنارہ کشی اختیار کرنے کی, بچنے کی توفیق دے. اور اللہ رب العزت جو منہج حق صحابہ کرام کا, تابعین کا, اتباع تابعین کا, ائمہ ملت کا, محدثین اور فقہا کا جو منہج حق ہے اس پر قائم رہنے کی توفیق دے, ہر باطل و ضلالت سے اور زندیقیت سے ہمیں محفوظ رکھے. اور سچی توحید جو انبیاء مرسلین کی توحید ہے, جو سارے انبیاء نے بیان کی, اللہ تعالی ہم کو اس پر قائم و دائم رکھے. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ حسن جزا. اللہ تعالیٰ شیخ صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. جتنا خوبصورت درس آپ نے دیا ہے, اس سے پہلے میں نے شاید ہی اپنی زندگی میں اتنا اچھا اور اتنے مختصر قلیل وقت میں اس درس کو سمیٹنا, اس کی جتنی بھی آپ کی جائے تعریف کی جائے وہ کم ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. یہ ظاہر ہے ایک عام ٹاپک نہیں تھا, اس لیے ہم نے آپ سے زحمت کی اور ہمیں یہ خوشی ہے کہ ہمارے بہن بھائیوں نے زیادہ سے زیادہ اس میں پارٹیسپیٹ کیا. شیخ صاحب, اس وقت میرے پاس دنیا کے تمام ممالک سے اس وقت لوگ آپ کو سن رہے ہیں اور سب نے آپ کے اس درس کو بہت پسند کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے اور سب نے اس بات کو بڑا اس کو غور سے سنا ہے. اور خاص کر ہماری جو یہ ٹاپک تھا شیخ صاحب, اس کی وجہ رکھنے کی یہ تھی کہ کچھ ہماری سسٹر ہیں ان کو یہ بالکل اس کا علم نہیں تھا, کیونکہ اکثر ہمارے جو عام فہم لوگ ہوتے ہیں کسی مسجد امام کے پیچھے یا کسی نیٹ کے ذریعے سے وہ علم حاصل کر لیتے ہیں, لیکن اصل بات ان کو بتائی نہیں جاتی. اس وجہ سے ہم نے اس موضوع کا ایک اہم ٹاپک کا اہتمام کیا, کیونکہ لفظ کے حوالے سے لوگوں کو پتا نہیں ہے. تو اس میں آج آپ نے ماشاءاللہ اس کی جو تعریف کی شروع سے لے کر اس کی تعمیر باندھی ہے, وہ ایک اہم ٹاپک ہے الحمدللہ. ہمارے پاس اس کی ریکارڈنگ موجود ہے, جس کو چاہیے ہوگی انشاءاللہ ہم اس کو فراہم کریں گے. اور انشاءاللہ جیسے شیخ صاحب نے خود ہی فرما دیا, اللہ تعالیٰ ان کو ظاہر خیر دے, منگل والے دن شیخ صاحب سے جو اس کا دوسرا پارٹ ہوگا انشاءاللہ وہ شیخ صاحب آپ سے اس کی رہنمائی حاصل کریں گے. سب سے پہلے تو میں بہن بھائیوں سے گزارش کرتا چلوں کہ سب سے پہلے تو میری ایک خواہش ہے کہ اگر ایسے بھائی جن کا کوئی سوال آج کے ٹاپک کے حوالے سے ہو, ویسے مجھے دوسرے سوالات شیخ صاحب میں آپ کی اجازت سے کروں گا, کیونکہ اہم موضوع تھا, لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے بھائی بہن بھائیوں کے سوالات ہوتے ہیں جو کہ کرنا چاہتے ہیں, وہ میں انشاءاللہ وہ بھی آپ سے اپنی گزارش میں کروں گا. یہ ہمارے بھائی ہیں, ان کا ایک پہلے بھی شیخ صاحب دو تین مرتبہ آ چکے ہیں یہ, تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ میں مائک پر تشریف لائیں. ارشد میر بھائی صاحب, آپ اپنا جو سوال ہے اب وہ کریں, اگر ٹاپک کے بارے میں ہے تو زیادہ بہتر ہے, ورنہ اگر آپ کا اپنے پہلے سے بھیج کیا ہوا ہے تو اپنا سوال کر لیں. اگر اور کسی بہن بھائی کا, یہاں پہ مجھے پتا ہے کہ یہاں پہ ہمارے دوسرے مکتبہ فکر کے لوگ موجود ہیں جن کو میں جانتا ہوں, اگر آپ نے یہ فضیلت الشیخ کا درس سنا ہے آپ نے, اگر آپ کے ذہن میں کوئی اشکال ہے, کیونکہ یہاں پہ ہمارے محترم حبیبی بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور شاید وہ چلے گئے ہیں شاید, اگر وہ موجود ہیں تو مجھے پتا ہے وہ. اور دوسرے یہ ہمارے مسافر بھائی جن کو میں جانتا ہوں, یہ مطلب ان کا, اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے کہ بعد میں آ کر آپ ہمیں جو آپ سوالات کرتے ہیں, اور ان بہن بھائیوں سے کہ جو بعد میں آ کر مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ شیخ صاحب نے یہ بات کی یا وہ بات کی, تو دیٹس دا پوائنٹ. آپ لوگوں سے یہ میری گزارش ہے کہ ابھی آپ نے شیخ صاحب کے درس کو آپ نے سنا, اگر اس میں کوئی ایسا آپ کو کجی رہ گئی یا سمجھتے ہیں اس کی وضاحت چاہتے ہیں, تو آپ کو حق حاصل ہے کہ ہم آپ کو پورا موقع ادا کریں گے. لیکن یہاں مناظرہ نہیں ہے, اگر آپ کا کوئی سوال ہے اس کی آپ فائل بن کر سوال کر سکتے ہیں, انشاءاللہ شیخ صاحب اس کی وضاحت فرمائیں گے. تو ارشد بھائی میر بھائی آپ تشریف لائیں مائک پر, پھر انشاءاللہ ارشد صاحب. میرے ایک دو سسٹروں نے مجھے سوال کیا جن کے لیے میں نے ٹاپک رکھا تھا, وہ میں سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. جزاکم اللہ حسن جا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب آپ کو میرا سلام. میں کشمیر سے بول رہا ہوں, انڈیا کشمیر سے. شیخ صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ جی شیخ صاحب, میرا سوال ثابت تو نہیں ہے ابھی, اگر ثابت ہو گیا تو اگلی بات کروں گا. ابھی میرا سوال میرے ذہن میں گھوم رہا تھا کہ میں ہر روز نماز پڑھتا ہوں نا, تو میرا ایک سوال ہے کہ جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہے تو ہمیں بھی وہ الفاظ دہرانے چاہیے, سمیع اللہ لمن حمیدہ کے, تو ہمیں خالی کہنا چاہیے ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. اور تیسرا میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ ہم جو یہاں پہ ایک جماعت ہیں, جمعیت اہل بھی جموں و کشمیر کی جماعت ہیں ایک, لیکن وہ جماعت جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ اس میں کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو عمارت شریعہ کے احادیث ہیں جیسے ہیں جب اللہ علیہ جامع منصد نار, یہ ہمیں وہ اس سے استدلال لے کے آج کے خود کا امیروں پہ جو ہم خود بناتے ہیں امیر ان پہ وہ خود کر دیتے ہیں وہ ان سے استدلال لے کے آج کے امیروں کو خود کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو جماعت ہیں یہ ضروری ہیں, یہ کہاں تک کس حد تک صحیح ہے اس کی وضاحت فرمائیں. السلام علیکم.
الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ و بعد. یہ جموں کشمیر سے ہمارے بھائی نے دو سوال کیے ہیں, ایک یہ کہ نماز میں جو امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے رکوع سے اٹھتے ہوئے, تو پیچھے مقتدی سمیع اللہ لمن حمدہ کہیں یا نہ کہیں, ربنا ولک الحمد کہیں؟ اس کا جواب واللہ اعلم, مقتدی کو بھی امام کے ساتھ سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا چاہیے. امام سمعانی نے سبل السلام میں ایک حدیث سے استدلال کر کے یہ موقف لکھا ہے کہ مقتدی کو بھی سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا چاہیے. اگرچہ مسئلے میں اختلاف ہے مگر راجع قول یہی ہے کہ مقتدی کو بھی سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا چاہیے. اور جہاں تک آپ کا دوسرا سوال ہے کہ لوگ ایک جماعت بناتے ہیں اور اس کا ایک امیر بن جاتا ہے, خود ساختہ امیر جو لوگ بنا دیتے ہیں, اور اس امیر کی وہ سمع و اطاعت کو فرض قرار دیتے ہیں, اور ید اللہ علی الجماع, اور یہ کہ جو امیر کی اطاعت سے نکل جائے وہ جاہلیت کی موت مارا, تو وہ سارے نصوص اس پر منطبق کرتے ہیں, تو کیا اس کی حقیقت ہے؟ تو اس پر عرض یہ ہے کہ جو دین میں جماعت کا تصور ہے یا اطاعت امیر کا تصور ہے, تو وہ جماعت المسلمین ہے. جماعت المسلمین وہ جو مسلمانوں کی جماعت ہے, ایک ہمارے ہاں بنی ہوئی جماعت المسلمین جو ایک شخص نے بنائی تھی اور خود اس کا امیر بن گیا تھا, وہ مراد نہیں ہے. جماعت المسلمین اور جس کا شرعی امیر, وہ امیر جس کی سمع و اطاعت فرض ہے, اس میں کم از کم دو صفات ہوں. نمبر ایک, وہ ایک قطع ارضی کا اس طرح مالک ہو کہ وہاں کے رہنے والے افراد سے ایک ایک پیسہ زکوٰۃ وصول کر سکے, جیسا ابوبکر صدیق نے فرمایا تھا کہ واللہ لو منعونی اقالا لقاتلتهم, کہ اللہ کی قسم اگر یہ لوگ زکوٰۃ میں اونٹ دے دیں اور اس کی رسی روک لیں تو اس رسی کے لیے میں ان سے لڑوں گا. اس طرح اس امیر کی پاور ہو کہ ایک ایک فرد سے زکوٰۃ وصول کر سکیں, حتیٰ کہ ایک رسی اگر کسی کی زکوٰۃ ہے تو وہ بھی اس سے وصول کرنے کی طاقت رکھتا ہو. اور دوسرا یہ کہ اگر کسی سے کچھ جرم ہو جائے, زنا کا یا شراب نوشی کا, تو اس پر وہ اللہ کی حد قائم کر سکے, اور جب وہ حد قائم کرے تو اس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو. یہ دو شرائط ہوں. اس کے ساتھ اضافی شرائط کچھ لوگوں نے لگائیں کہ وہ جہاد کرتا ہو اور کم از کم سال میں ایک بار جہاد کرے, باہر گئے, لیکن یہ دو شرطیں ضرور ہیں. جو ایک حدیث میں ذکر ہے کہ جلد ظہرک و اخذ مالک, تیری پشت پر کوڑے مار سکے اور تیرا مال زکوٰۃ وصول کر سکے, اتنی اس میں پاور ہو. جیسے پاکستان میں تو ممکن نہیں ہے کسی کے لیے, کسی جماعت کے لیے, کسی امیر کے لیے. اگر یہاں ہم برسر عام چوک پر کھڑا کر کسی کو رجم کریں تو حکومت پاکستان رجم ہونے دے گی؟ اور کیا یہاں ہم پاکستان کے رہنے والوں سے ایک ایک پائی زکوٰۃ وصول کرنے پر قادر ہیں؟ نہیں, تو ایسا کوئی امیر ہے ہی نہیں. تو اس لیے جو ادلہ ہیں جماعت کے اور امیر کے, اس امیر کو منطبق ہوتے ہیں. جو عمارت اللہ کی توفیق اس کی عطا سے قائم ہو جاتی ہے, اور یہ جو عمارت کا نظام, یہ وہمی ہے, قصبی نہیں ہے. یہ کما کر حاصل نہیں ہوتا, نہ ووٹوں سے حاصل ہوتا, نہ ووٹوں سے قائم ہوتا ہے, بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ہبہ اور اس کا وہب ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے مسلمانوں کو, ان کی طاقت کو, ان کی جمعیت کو اس قابل دیکھتا ہے کہ اب یہ اس خطے کو سنبھال سکتے ہیں, تو اللہ رب العزت ایک صالح فرد کو امارت تفویض فرماتا ہے. تو یہ ایک وہبی چیز ہے, قصبی چیز نہیں ہے. کچھ لوگ گھر سے نعرہ لے کر نکلتے ہیں کہ ہماری سیاست قیام خلافت, یہ کوئی نعرہ انبیاء کا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا بیان توحید کے لیے. ہر شخص کی ڈیوٹی بیان توحید ہے, خلافت کا قیام, امارت کا قیام, حاکمیت کا قیام. یہ نہ انبیاء کا طریقہ ہے, نہ انبیاء کا منہج ہے, نہ ان کی دعوت ہے. تم توحید بیان کرو, توحید ہماری سیاست ہے, اس کی اقامت ہماری سیاست ہے. اور جب ہم توحید قائم کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچ جائیں کہ اللہ رب العزت ہمیں خلافت کے قابل قرار دے دے, تو وہ امارت بھی دے دے گا, لیکن یہ قصبی چیز نہیں بلکہ وہبی چیز ہے. اب ایک بات اور میں آخر میں کروں گا کہ جو آپ کے علاقے میں ایک پہلی جماعت قائم ہو چکی ہے, وہ جماعت شرعی نہیں ہے اور وہ امارت شرعی نہیں ہے, لیکن پھر بھی مسلمان یا اس علاقے کے رہنے والے سلفی عاد الحدیث اس کے تحت منظم ہے, تو پھر اس کے ساتھ چلنا چاہیے. جو ان کے اچھے کام ہیں اس میں ان کا ساتھ دینا چاہیے, اور انفرادیت کی زندگی بسر نہیں کرنی چاہیے. باہر کیا وہ اصل جماعت تو نہیں ہے, لیکن کچھ نہ کچھ ایک وحدت کا اور اصل ایک جماعت کا رنگ اس کے اندر موجود ہے تو ساتھ چلنا چاہیے, اور اس جماعت کی موجودگی میں کوئی نئی جماعت تشکیل نہیں دینی چاہیے, کیونکہ یہ پھر تفریق کا راستہ ہوگا. اس کی مثال آپ یوں ہی سمجھ لیں جیسے مسجد میں نماز کا وقت ہوا, ایک شخص نے اذان کہہ دی, لوگ جمع ہو گئے, ایک امام آگے کھڑا ہوا اور جماعت قائم ہو گئی. اب وہ جماعت قائم ہو چکی ہے, یہ جماعت ہی اصل جماعت. پیچھے اگر امام خانہ کعبہ آ جائے اور لوگ کہیں کہ تم خانہ کعبہ کے امام ہو, الگ جماعت کروا لو, اور وہ کروا لے تو وہ جماعت نہیں ہوگی, جماعت قائم ہو چکی ہے. تو اسی طرح اگر کسی علاقے میں مسلمان مجتمع ہیں, ایک ان کی آواز ہے, ایک ان کا امیر مقرر ہے, وہ شرعی امیر نہیں ہے, مگر اس کے تحت بڑے پیار و محبت سے کام کرنا چاہیے اور الگ زندگی بسر نہ کریں اور نہ اس جماعت کی موجودگی میں نئی جماعت تشکیل دیں. تو یہ کچھ چیزیں ہیں. آج ہم خلافت کبرا امامت عظمیٰ سے محروم ہیں, لیکن باہر بیٹھ جس علاقے میں ہم رہتے ہیں یا آپ رہتے ہیں, اس علاقے میں جو بھی ایک اجتماعیت مسلمانوں کی سلفیوں کی قائم ہے اور پہلے بن چکی ہے, اس کا ساتھ دیں. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. ہاں, یہ جو پوچھا آپ نے کہ جڑنا ضروری ہے جماعت کے ساتھ, بھائی وہ جماعت جو شرعی جماعت ہے جس کو امامت عظمیٰ کہا جاتا ہے اس کے ساتھ جڑنا ضروری ہے. اور وہ حدیث جو ایک خلیفہ کی بیعت نہ کرے اور مر جائے اس طرح کہ اس کے گلے میں بیعت کا توقع نہ ہو, اس کی موت جاہلیت کی موت ہے, وہ اس خلیفہ پر منتبک ہوتی ہے, جڑنا ضروری ہے اس کے ساتھ. لیکن جو ایسی جماعت نہیں ہے بلکہ صرف ایک اجتماعیت ہے مسلمانوں کی آہد الحدیث کی, تو اس کے ساتھ رہیں, الگ ہونا خطرناک ہے, اور اس کی موجودگی میں کوئی نئی جماعت نہ بنائیں. دیکھیں کئی لوگ یہ سوچ کر الگ ہوتے ہیں کہ یہ کون سی شرعی جماعت ہے, اب زید بھی الگ ہو گیا, عمر بھی الگ ہو گیا, بکر بھی الگ ہو گیا, دس افراد الگ ہو گئے, بیس الگ ہو گئے. اب وہ دس بیس جو الگ رہتے ہیں وہ ایک نئی جماعت بن جاتی ہے, اور یہ آپ کو اندازہ نہیں کہ کس طرح یہ تفریق دعوت کے لیے نقصان دہ ہے اور دین کے نقصان دہ. شیخ الاسلام فرمایا کرتے تھے کہ شیطان کسی شخص کو نیک کام نہیں کرنے دیتا, اور اگر وہ نیک کام کرے مصر ہو تو شیطان اس کے لیے ایک نئی ترکیب ڈھونڈتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تم اکیلے یہ کام کر رہے ہو, کچھ لوگ ساتھ ملا لو تاکہ تمہارے کام میں اور قوت آ جائے. تو اس بات کو مان لیتا ہے, اب دو بندے, چار بندے, دس بندے ساتھ اور مل گئے اور یوں ایک جماعت شیطان نے بنوا دی, اور اب شیطان خوش ہے کہ میں نے تفریق کا کام کر دیا, اور وہ خوش ہے کہ ہم اکٹھے ہو کر ایک کام کر رہے ہیں, حالانکہ پہلے سے نظم موجود ہے, اس کی موجودگی میں ایک نظم اور قائم ہو گیا, اور یہ تفریق کا راستہ ہے. تو بہر کیف جو شرعی جماعت ہے جس پر امامت عظمیٰ یا کبریٰ کا اطلاق ہوتا ہے اس کا جڑنا ضروری ہے, لیکن جو ایسا اجتماعیت ہے جو شرعی تو نہیں ہے لیکن پھر بھی سلفیوں کا کلمہ اکٹھا ہے, تو اس کا ساتھ آپ ضرور دیں تاکہ آپ بہت سے شیطانی حربوں سے اور اس کی چالوں سے بچ سکیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. ارشد میر بھائی, ایکچولی میں آپ سے معافی چاہتا ہوں, اس لیے کہ پہلے جو ہمارا ایک مومنٹم جس کو کہتے ہیں نا, میں چل رہا تھا, اس میں آپ نے سوال کر کے وہ سارا اس کو تھوڑا سا کریک ڈاؤن کر کے میں یہ کہوں گا, لیکن یہ کہ آپ کو سے گزارش ہے کہ اگر آپ کا اس کے بارے میں اور مزید آپ زیادہ طور کر لیں, تاکہ میں جو آج کے ٹاپک کے بارے میں سوال ہیں وہ میں کرنا چاہ رہا تھا, پر آپ نے پھر بھی کیونکہ آپ نے پہلے بھی سوال کیا ہے, تو اگر آپ کا اسی بارے میں کوئی سوال ہے تو پلیز وہ آپ اس کو نمٹا لیں, تو پھر میں اپنا سوال کر لیتا ہوں. جی, مائک پر تشریف لائیں. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر ٹاپک کے بارے میں ہے تو آپ ابھی کر لیں, اگر ٹاپک کے بارے میں نہیں ہے, ٹاپک کے بارے میں ہے, ٹاپک سے ہٹ کے ہے نا آپ کا سوال. جی شیخ صاحب, ایکچولی یہ کہ میں ہماری کچھ سسٹرز ہیں جن کے بھی یہ میں نے اسپیشلی یہ جو پہلے بھی آپ سے درخواست بھی کی ہے کہ میں چاہ رہا تھا کہ وہ دین کے لیے الحمدللہ کوششیں اپنے صحیح منہج کو اپنانے کی کے لیے جدوجہد بھی کرتے ہیں, اور مجھے اس میں کہنے میں کوئی کباہت نہیں ہے کہ جب سے میں یہ بال ٹاک میں نے جوائن کیا ہوا ہے شیخ صاحب, جتنے بھی ہمارے بھائی تو آتے ہی ہیں لیکن جتنا ٹائم ہماری سسٹرز دیتی ہیں اور جتنا وہ کوشش بھی کرتی ہیں اور سیکھنے کی جدوجہد بھی کرتی ہیں, یہ آپ کو بھی معلوم ہے, اور میں اس کے ان کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ وہ سوال کرتی ہیں اور میں پوچھنا چاہتی ہوں اس میں کیا ہے. تو سوال یہ کبھی یہ ہے کہ ابھی آپ کے درس کے حوالے سے جو ہے کہ جو ان کے جو میں توقع کر رہا تھا وہی سوال انہوں نے اسی طرح سے کیا ہے. برابر وہ آپ نے درس کے درمیان میں کہا تو دی ہے, پھر بھی اس کی وضاحت تھوڑی سی اور کر رہے ہیں کہ جیسے کہ دوسرا مکتبہ فکر کا آپ نے جیسے جتنے بھی ریفرنس دیے وہ علماء دیوبند کے کتابوں کے ریفرنس دیے ماشاء اللہ, وہ ریکارڈنگ میں موجود ہیں, پیجز نمبر وغیرہ بھی ماشاء اللہ آپ نے بتائے ہیں شیخ صاحب. تو یہاں پہ سوال یہ ہے کہ ابھی تک کچھ لوگ ایسے کنفیوژن, اکثر ہمارے یہ دوسرے مکتبہ فکر کے حضرات ہیں جیسے دیوبند حضرات ہیں اور یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ بھی ہم صحیح منج پہ ہیں اور جو بریلوی حضرات ہیں یہ ان کا صوفیہ کا عقیدہ ہے, جبکہ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے, یہ عموم یہ ان کا پرسپشن ہے, یہ ان کو بتایا جاتا ہے, یہ ان کو عام فہم لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے, جبکہ اصل میں جیسے آپ نے بتایا میرا خیال ہے ان سسٹروں کو یہ کنفیوژن دور ہونا چاہیے کہ ان میں کوئی فرق نہیں ہے. بہرحال کہ سوال یہ ہے شیخ صاحب کہ وہ یہ جاننا کی کوشش کر رہے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے عالم, جیسے میں نے آپ سے پچھلی دفعہ ان کا نام بھی لیا تھا, میں نہیں چاہتا کہ بار بار ایسے علماء کا نام لیا جائے یا ان کو نقد کہا جائے, لیکن پھر بھی وہ آپ کو میں نے پچھلی دفعہ ان کا نام لے کر بتایا تھا کہ ان کے بھی یہ عقیدے ہیں, لیکن اگر ان کو یہ چیز معلوم ہے کہ یہ عقیدہ اتنا ہے اور یہ اتنا صحیح عقیدہ نہیں ہے اور عقیدے کی وجہ سے پکڑ ہو سکتی ہے, اور اللہ جیسے آپ نے بتایا کہ اتنا گندا عقیدہ کہہ لیں اس کو کہ وہ عقیدہ ہے, پھر بھی اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور اس کی تبلیغ اور تجدید کر رہے ہیں جس میں بڑے بڑے علماء میں ہیں, جس میں مولانا مودودی شیخ یہ ہمارے ڈاکٹر سرار احمد صاحب کا نام بھی لکھا ہوا ہے, تو یہ بھی ان کا یہی عقیدہ ہے, تو اس کی وضاحت فرما دیں کہ یہ لوگ اپنے آپ کو کس طرح پھر جب ان کو معلوم بھی ہے یا تو کچھ جاہل ہوں یا ان پڑھ ہوں یا ان کو علم نہ ہو تو ان کو سمجھ میں آتی ہے, لیکن یہ کہ اتنے بڑے بڑے عالم اور اتنے مدرسہ سے پڑھے ہوئے یہ علماء حضرات اس کو ڈیفائن کر رہے ہیں اور گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو اس کا یعنی کہ کوئی ایسی کوئی ان کے ذہن میں کوئی ایسی کوئی دلیل ہے سمجھ نہیں ہے کوئی ہے جس کی وجہ سے وہ اس کو وضاحت چاہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ذائقہ دے اس کی وضاحت فرما دیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الحمدللہ آپ کا سوال ہم نے سنا, لیکن چونکہ آواز بیچ میں کافی کٹ رہی تھی تو جو میں سمجھا ہوں وہ یہی ہے کہ جو بڑے بڑے نام ہیں جو اس عقیدے کا پرچار کرتے ہیں تو آخر وہ کس بنا پر کرتے ہیں اور ان کو جو کتاب و سنت نے دعوت دی اور پیش کی اس کا فہم ان کو نہیں ہے کیا؟ حالانکہ وہ بڑے بڑے نام ہیں اور وہ یعنی مدارس سے فارغ ہوئے اور علماء کے شاگرد ہیں اور کتابوں کے مؤلف ہیں, مگر وہ اس عقیدے کی ترجمانی کرتے ہیں, تو پھر ایسا کیوں ہے؟ یعنی یہ آپ کے سوال کا لبے لباب میں سمجھا ہوں, یعنی آواز بیچ میں کافی مختل تھی. رحمہ اللہ بڑے محدث, ان کا ایک تاریخی قول سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے, وہ فرما گئے کہ الرجال یعرفون بالحق فلا یعرف الحق بالرجال, کہ لوگوں کی شناخت حق سے ہوتی ہے, حق کی شناخت لوگوں سے نہیں ہوتی. یعنی جو شخص حق پر قائم ہے اور جو حق کے ادلہ کتاب و سنت کے اس پر منطبق ہو رہے تو ہم کہیں گے وہ حق پر ہے, لیکن اگر کسی شخص کا کوئی عمل ہے, کوئی عقیدہ ہے, بڑا نام ہے وہ, تو اس کو ہم حق نہیں کہیں گے. یعنی حق کی پہچان شخصیات سے نہیں ہوتی, شخصیات کی پہچان حق سے ہوتی. امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے, ایک شخص کو تم دیکھو بڑا صاحب کرامت ہے, ہوا میں چل رہا ہے لیکن گرتا نہیں ہے, اور پانی پر تیر رہا ہے اور بھیگتا نہیں ہے, اور آگ میں چل رہا ہے لیکن جلتا نہیں ہے, اتنا بڑا صاحب کرامت. فرمایا کہ لا تغتروا به, اس سے دھوکہ نہ کھانا, حتی تعرضوا امرہ عدل کتاب و سنت, اس کے سارے معاملے کو, اس کے عمل کو, اس کے عقیدے کو کتاب و سنت پر پیش کرنا, اور کتاب و سنت کے مطابق ہے تو پھر اس کی بات سنو, ورنہ وہ حق نہیں ہے. اور میں کہتا ہوں کہ ایسے شخص کے عقیدے کو پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں. یہ آگ پہ چلنا یا ہوا میں اڑنا یا پانی پر چلنا اور نہ بھیگنا یہ کوئی حق کا معیار تھوڑی. حق کا معیار صرف وحی الہی ہے اور کتاب و سنت کی دلیل ہے بس, اور کوئی چیز حق کا معیار نہیں ہے. تو شخصیات یہ ثابت نہ ہو, تو اس لیے یہ کوئی سوال ایسا علمی نہیں کہ پھر ان علماء کا کیا بنے گا, ان کا یہ عقیدہ کیوں ہے اور وہ بھی تو عالم ہیں پڑھے لکھے ہیں. نہیں, یہ کوئی اساس نہیں, یہ کوئی معیار نہیں ہے. معیار وحی الہی, اللہ تعالیٰ نے کتاب و سنت کو میزان کہا ہے, اور میزان کا معنی یہ ہے کہ یہ ایک معیار ہے, اس پر سب کچھ پیش ہوگا. امام سفیان بن عیینہ الہلالی بہت بڑے محدث فرمایا کرتے تھے کہ المیزان الاکبر ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ تورد الاعمال فما وافقوا فهو الحق وما خالفوا فهو الباطل, کہ لوگوں میزان اکبر یعنی سب سے بڑا معیار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اسی پر سب کا عمل پیش کیا جائے, سب کا, وہ کوئی صحابی ہو, تابعی ہو, امام ابو حنیفہ ہو, امام شافعی ہو, امام مالک ہو, یا آج کے دور میں مولانا مودودی ہو, اشرف علی تھانوی صاحب ہو, یا رشید احمد گنگوہی صاحب ہو, یا حاجی امداد اللہ صاحب ہو, کوئی بھی ہو. فرماتے ہیں کہ سب کا قول و عمل اسی میزان اکبر پر پیش کیا, وہ باطل. تو اصل بات یہ ہے کہ تمام انسانوں کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے بیچ میں, اللہ تعالیٰ ان دلوں کو جب چاہے پھیر دے, جس طرف چاہے پھیر دے, چاہے تو حق کی طرف پھیر دے اور چاہے تو باطل کی طرف پھیر دے. ہم اس پر مزید کچھ نہیں کہتے, لیکن ہدایت اور تضلیل اللہ رب العزت کا کام ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے حق کی ہدایت دے دے اور حق کا فہم عطا فرما دے, اور جس کو چاہے اللہ رب العزت حق سے دور کر دے. باقی ان شخصیات کا آخر کیا تھا, ان کا خاتمہ کس چیز پر تھا, اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. لیکن جو ان کی تحریرات ہمارے سامنے آئیں اس کے مطابق ہم نے بات کہی ہے ان کی تحریرات کی روشنی میں. باقی آگے ان کا کیا ہوا, ان کا خاتمہ کس چیز پر تھا, وہ اللہ بہتر جانتا ہے, وہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے. ہم کو فتویٰ بازی نہیں کرتے, لیکن صرف جو تحریریں ہمارے سامنے ہیں ان تحریروں کی روشنی میں ہم ایک بات کہہ رہے ہیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. اب یہ عقیدہ وحدت الوجود کا, جس کی حقیقت آپ نے سمجھی کہ ہر مخلوق خالق ہے, اور مخلوق جو کچھ مخلوقات خالق کے اندر مدغم ہوتی ہیں اور کچھ مخلوقات ایسی ہیں جن کے اندر خالق حلول کرتا ہے. تو بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مخلوق میں محدود کرنا, وہ اللہ جو کان اللہ بکل شیء محیط, جو ہر شے کو محیط ہے, ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے. بس یار آخری حصے میں سمجھ لیا ہو, توبہ کر لی ہو, تو ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. لیکن ہماری جو بات ہوئی وہ صرف ان تحریرات کی روشنی میں ہے, باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. تو یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ فلاں فلاں اور فلاں وہ یہ عقیدے کے حاملین ہیں, تو پھر وہ بھی تو بڑے بڑے نام ہیں. تو بڑے بڑے نام اور ان کی پہچان دلیل کے ساتھ ہے, نہ کہ کسی کا بڑا ہونا یہ دلیل ہے. یہ دلیل نہیں ہے. دلیل نہ کوئی صحابی ہے, نہ کوئی تابعی ہے. دلیل کلام اللہ اور کلام الرسول ہے, اور پیغمبر علیہ السلام کی سنت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کو برہان کہا ہے اور اپنے پیغمبر کو برہان اور دلیل کہا ہے. اس کے علاوہ تیسری کوئی دلیل نہیں ہے. تیسرا کوئی بھی ہو جو بات کرے گا اس کو حق کے میزان میں پرکھا اور تولا جائے گا. تو اللہ پاک اسی منہج کے فہم کی توفیق عطا فرماتے ہیں.